الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مفت محترم حضرت مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالمین فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالمین مفت محترم حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل حمدانی صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری محمد مدثر صاحب لائق سب تقریم مہمانان گرامی حاضرین مجلس خواتین و حضرات نہایت مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم روح رحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جلسہ سیدی و سندی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی یاد کے اصال ثواب اور ان کے عرس کی یہ محفل. اللہ تبارک و تعالی صاحب عرس کی برکتوں سے ہم تمام خواتین و حضرات کو متمتع فرمائے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی برکت دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آئیں, اور یقین جانیے یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. میں ایک اصولی بات پر تقریر کرتا ہوں, لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور کم سے کم ایک مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس عنوان کو میں نے کسی ایک جگہ یہاں بیان کیا مگر اس وقت بہت مختصر تھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, گفتگو مکمل نہیں ہو سکی, تو میں نے سوچا یہاں تھوڑی سی گفتگو مکمل بھی ہو اور ایک پیغام بھی آپ کے ذہنوں اور دماغوں میں راسخ ہو جائے, اور اس سلسلے میں کوئی ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. جو آیت میں نے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا مسلمانوں کو تعلیم فرمائی, ارشاد ہوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتجی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کا مرادی مان ہمارا مقدمہ یہ ہے, عموماً یہ کہا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچتی ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا بات ہو تقریر ہو کچھ بھی, کوئی آدمی جب انتقال کر جائے زندہ اگر کوئی کام کریں تو میت کو نفع نہیں ہوتا, کوئی فائدہ زندہ نہیں پہنچا سکتا میت, اور اسی طرح میت نیک ہو یا اللہ کا نیک بندہ ہو ولی ہو قطع نظر اس کے کتنے بھی مراتب اور درجات کا مالک, وہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو کبھی بھی دنیا والوں کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچاتا, یہ کہا جاتا. اس لیے آپ جو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں یا سرکار روز پاک رضی اللہ عنہ کی گیارہویں شریف کرتے, داتا گنبت علی حجوری اور دیگر بزرگان دین کے آراز کے منعقد کرتے ہیں, وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے اور آپ کے کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ آخر یہ تقریبات یہ معاملات یہ مسائل کیا ہیں, پھر بالکل بیکار اور لغو ہیں, اور لوگ یہ کہتے میں بھی نہیں بات آتے کہ جناب یہ تو بدعت ہے, یہ تو دین میں ایک نئی راہ نکالنا ہے اور یہ دین میں ایک نیا طریقہ اجرا کرنا, اور جب نہیں کیا کیا کہتے, یہ کم سے کم بات آج آپ سن لیں اور سمجھ لیں. کسی شخص کے انتقال کے بعد اگر زندے کوئی کام کریں تو میت کو نفع نہیں ہوتا, یہ بات اس آیت میں جو قرآن سے نص ہے اس نے غلط ثابت کر دی کہ ہم اور آپ ہم سے پہلے جو ایمان والے چلے گئے اگر ہماری وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو بلا وجہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ ہم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سے پہلے جو ایمان لاتا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو. تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ قرآن مجید فرقان حمید سے نص ہے کہ زندے کوئی کام کریں تو اس سے میت ہو یا جس کا انتقال ہو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور میں عرض کروں کہ یہ طریقے انبیاء کرام علی مسلاط و سلام, پہلے ہم قرآن سے اس معاملے کو بیان کرتے, حضرت نوح علیہ السلاط و سلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے, ان کی عمر تو بہت بڑی تھی جو ہم نے تفسیروں میں پڑھا, اس پر سب اتفاق کرتے ہیں 950 برس حضرت نوح علیہ السلاط و سلام کا دورانیہ تبلیغ, 950 برس تبلیغ کرتے رہے, لیکن اسلام لانے والوں کی تعداد ایمان لانے والوں کی تعداد 80 یا 100 کے قریب. اللہ کے نبی رات دن مشقت شاق کا برداشت کر رہے ہیں, لوگ ایمان نہیں لاتے, اب اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. جب جلال آیا تو انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا دی, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, اے اللہ تبارک و تعالی ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ, سب کا میڈیا میٹ کر, انکن تذرهم یضلوا عبادك، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور وہ بھی فاسق ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے. اور اس کے بعد اتنا پانی آیا، ایسا سیلاب آیا کہ پوری دنیا کو بہا کر لے گیا، سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا. ایسا معاملہ ہوا. اب دیکھیے یہی آیت میں رب کریم فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے دعا کی ساتھ میں یہ بھی دعا کی، رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی مغفرت فرما. اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ پتہ لگا کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور ایک یہ بات پتہ لگی کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے نفع کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ بدعت یا نیا وضع کیا ہوا طریقہ عزیزان گرامی نہیں. مختصر اور حالات تو بہت ہیں، ہم تفصیل میں چلے جائیں گے، بات لمبی ہو جائے. تیسرا ثبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. عموماً یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آزر تھے اور وہ ایمان نبی لائے، وہ کافر. ہم نے اپنا مرکزی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوا، اس عنوان پر ہم نے تقریباً ایک ضرورت کے مطابق کافی اور شافی اور وافی گفتگو ہم نے یہاں زندہ ہم کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر نہیں تھے. آزر تو ان کے چچا تھے، بت خراش کے، بت تراش کے، بت کے پجاری. آپ کے والد گرامی کا نام تھا حضرت طارق بن ناخور، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے، جو حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، ان کے چچازاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا. اب دیکھیے سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے والدین دیکھ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. عموماً ہم نماز میں عزیزان گرامی یہ پڑھتے، میں یہاں ذرا سا یہ بیان کر دوں، ہم جو نماز کی کتابیں پڑھتے ہیں اصل میں ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے، 32 یا 64 صفحے کے، ہر مسئلہ تو اس میں نہیں آتا. ہمارے فقہا نے لکھا کہ نماز میں سوائے قیام کے کسی اور جگہ قرآن مجید تلاوت نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے فقہا نے لکھا کہ جب ہم اقریات کے بعد دعا پڑھیں، اس کو آیت قرآنیہ کو دعا بنانے کے لیے اتنا اضافہ کریں، اللہم ربی جعلنی یا اللہم ربنا آتینا، یہ کراہت سے بچ جائے گی. رضی اب آئیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی مغفرت فرما. اور کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ہماری اصول کی کتاب موجود ہے، اور یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں. کسی کے متعلق مشہور ہو کہ وہ کافر تھا یا کافر مرا، اس کے لیے دعائیں مغفرت حرام، اور اس نیت سے کریں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے ہم یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے ہم کیا لکھتے ہیں اس کو، مرحوم یا محفوظ. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کے معنی مر گئے، مرحوم کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما، کسی کافر کو نہیں کہیں گے ہم. کوئی کافر اگر مرے اس کے لیے ہمارے یہاں صحافت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صحافی حضرات موجود ہیں، کوئی ہو جائے اس کہتے ہیں آ جہان، پہلے تو ہی جہاں نہیں تھا آ جہان، وہاں چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مرحوم یا مقبول غلط استعمال نہیں کرتے کہ کوئی گاندھی کو مرحوم کہہ دے یا اس کو مرحوم کہہ دے، نہرو کو مرحوم، یہ لوگوں سے غلطی ہوئی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. مرحوم کے معنی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمایا، رحم کیا گیا ان کے لیے لفظ آ جہان استعمال ہوتا. اب مجھے بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے، اگر ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے. ہم نے وہاں بھی جلسے میں حوالہ دیا، اس عنوان پر مکمل گفتگو کسی صاحب کو ملاحظہ فرمانی ہو تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ شمول الاسلام کا مطالعہ فرمائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے
ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں صرف نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، دو ان کے صاحبزادے ہیں. ان سے حضور علیہ السلام جب آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جن پشتوں سے اور جن ارحام سے منتقل ہوتا ہے وہ سب کے سب طیب اور طاہر ہیں، میں کوئی کافر نہیں تھا. ان نمن مشرقوں نہ جا سکتا، مشرق تو نجس ہوتا ہے. میں تو صاف اور پاک پشتوں سے اور صاف اور پاک آرام سے منتقل ہوتا وہ آیا. تو پتا لگا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور یہ پتا لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تو کسی کے لیے اصال ثواب کرنا، اس کے انتقال کے بعد اس کو وہ یا ثواب پہنچانا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ تین باتیں آپ نے سن لی قرآن مجید فرقان حمید سے. اب آئیے چوتھی دلی. آپ تمام حضرات کا سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور کوئی اسے انکار نہیں کرتا. یہ جو ہم پنج وقت نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہے فرض عین، اور نماز جنازہ یہ فرض کفایت. کیا مطلب ہوا کہ اگر ایک آدمی بھی پڑھ لے سب سب دوش ہو جائیں گے، پورے رشتے دار عیزا اقربا دوست احمد رشتے دار اقارب پیش، ایک نے بھی اگر پڑھ لی سب پڑھیں بہت اچھا الحمدللہ، ایک بھی اگر پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا. اور اس کو فقہ نے لکھا فرض کیجیے کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت امام سے یہ غلطی ہوئی کہ بجائے چار تقریروں کے تین کہہ دی، کسی کو پتا نہیں لگا، میت کو دفنا دیا گیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ اگر ایسا ہوا تو پھر دفنانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے تب سب دوشی ہوگی، ورنہ سب کے سب گناہگار. اور اس میں ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ تین دن سے پہلے تک بھی اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ نماز فاسد ہوئی تو اس کے قبر پر جا کر کے نماز پڑھیں گے. آپ کسی طرح بھی فاسد ہو جائے یا پتا چلے کسی بے دین بد مذہب نے نماز جنازہ پڑھا تو اب مسلمانوں پر ضروری کہ اس کے قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں، تب عزیزان کرام میں سبک دوشی ہوگی. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا تمام جگہ، شاید یہاں بھی یا نہ ہو، جب میت کے لیے کفن بیتا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اس میں ایک ٹکڑا جانماز کا بھی نکالا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان میں اگر آپ دیکھیں وہ کھٹولی میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ عموماً نماز جنازہ رہ وہ باہر ہوتی، مسجد میں نماز جنازہ سے منع کیا گیا فتح و رضویہ میں اس کی تفصیل موجود. تو جب بھی امام کھڑا ہو کہتے ہیں بھائی ذرا جانماز لائی، جانماز نکالی تو امام کے نیچے جانماز بچھا دی جاتی، مقتدی تمام حضرات جو ہیں وہ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں. جب زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے لیے جانماز بچھائی جاتی، اس میں حکمت یہی کہ خدا نخواستہ زمین پلید ہو ناپاک ہو تو امام کے نیچے تو جانماز بچھا دی گئی. اب امام کی اگر ہو گئی تو نماز جنازہ ادا ہو گئی، اس لیے ایک کفن میں سے ٹکڑا نکال کر امام کے لیے رکھ دیا جاتا تاکہ اس پہ کھڑے ہو کر اور وہ نماز جنازہ پڑھا. اب نماز جنازہ کیا ہے مجھے بتائیے، فرض کفایہ چھوڑ دیں تو سب گناہ کا، دو چار بھی اگر پڑھ لیں تو سب کس موقع دوشی ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ نماز جنازہ اگر ہم پڑھیں اور ہم ہیں زندہ اور وہ ہے مردہ، ہم نماز جنازہ پڑھیں اور میت کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو، نماز جنازہ کی چھٹی کر دی جائے، جنازہ تیار کریں اور تیار کریں قبرستان میں رکھ دیں، لو بھائی تم جانو تمہارا کام کریں، جو زندہ کو پڑھیں گے تو اس سے فائدہ تو ہوگا نہیں، تو مردے کے حوالے کر دیا جائے مردے کو کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ایسا کیوں نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کا فائدہ میت کو ہوتا ہے. کیا سمجھے آپ، اگر فائدہ نہ ہو تو نماز جنازہ بالکل بیکار ہے عزیزان گرامی. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب کا رات میں انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ حضور کو اذیت نہ دی جائے، بلا وجہ رات میں اٹھائیں. صحابہ کرام علی مریدوان نے نہلا دھونا کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، حضور کو دوسرے دن بتایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا مجھے اٹھانا چاہیے، میں نماز جنازہ پڑھتا فرمایا تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھوایا کرو تاکہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے برکت حاصل ہو. جس کی میں نماز جنازہ پڑھاؤں تو اس کو برکت حاصل ہوگی. مجھ سے نماز جنازہ پڑھا کر برکت حاصل کرو. اور برکت بھی کیسی ہے دیجیے صاحب, ایک معاملہ چل رہا ہے دنیا میں عموماً, اور یہ نماز جنازہ ہوتی ہے تقریباً سیاسی مذہبی کم ہوتی. نماز جنازہ پایا سمجھے صاحب, جناب بندر روڈ پہ ہمیں جنا روڈ پر لیا, غائبان نماز جنازہ پڑی, میتوں کے درکنار, اب بسوں پہ پتھر مار رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں, یہ نماز جنازہ غائبانہ. سمجھے, ہمارے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے. اب سنیے اس کی وجہ کیا ہے. ہوا یہ کہ صحابہ کرام علی رضوان مکہ میں جب تھے تو مکہ والوں نے اتنا ستایا اتنا ستایا کہ صحابہ کرام علی رضوان نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. جب وہاں ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد وہاں کے بادشاہ نے اتنا مسلمانوں کی سپورٹ کی, سارا کھانے پینے کا رہنے سہنے کا پورا خیال رکھا, جس کو عموماً نجاشی کہا جاتا, نجاشی بادشاہ ہے. اور وہ حضور کے احوال سن کر خفیہ طور پر ایمان بھی لے آیا. اس کا اظہار اس نے اپنے عوام یا اپنی رعایا سے نہیں کیا اور وہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا, صحابہ کرام ایمان واپس بھی آ گئے, اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب سے مکہ کی طرف سے مدینے کی جانب ہجرت فرما کر یسری حضور نے ہجرت فرمائی تاکہ اپنے قدم مبارک سے یسری کو طیبہ بنا دیا. ہجرت فرمائی, اب سب لوگ وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد راوی کہتے ہیں اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ آج ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا, ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے. دیجیے صاحب, حضور میدان میں تشریف لا, صحابہ کرام علی رضوان بھی ساتھ ہیں کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا. وہ چونکہ مسلمان تھا, اگر حضور سے ملا نہیں نہ حضور کو دیکھا, احانت کی مسلمان. اب حضور نے نماز جنازہ پڑھی. یہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب لوگوں میں اختلاف ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ جائے گا یا نہیں. یہ تو حضور علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائی. ایک بات ذہن رکھے, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے شافعی حضرات اگر نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں ان کے امام کا قول ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس پر ہے کہ اپنی اٹکل اور اپنی عقل سے حدیث کو سمجھ کر نماز جنازہ پڑھے, جس کو ہم کہتے ہیں غیر مقلد. کہاں غیر مقلد اپنی عقل کی تقلید کر رہا ہے. کہتا بخاری بخاری, اگر بخاری میں حدیث نکالے امام بخاری کی تبلیغ کر رہا ہے, اگر مسلم میں حدیث نکال امام مسلم کی تبلیغ کر رہا ہے. تبلیغ بچا کہاں. ارے صاحب خفیہ بات کر دو ذرا بند لفظوں میں کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے. بھائی آپ کا بیٹا کیسے ہے, صحیح علم کس کو ہے؟ صحیح علم تو بیوی کو. جو آدمی بیوی کی تبلیغ کر رہا ہو تو ایسے کرے کہ امام ولیفا کی تبلیغ نہیں کرتا, سب کی تبلیغ کر. تو ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدم, امام شافعی پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں. رات دن میں مذاکر کا چاروں مذہب حق ہے, اور اگر ہمارے مذہب کا امام نہ ہو, چاروں مذہب کے امام میں سے کوئی ایسا آدمی جس میں شرائط امامت پائی جاتی, سننی ہو شرائط امامت پائی جائے, اگر ہمارے مذہب کی رعایت کرے تو ہم چاروں امام میں سے ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیں. امامت کی شرائط ہونی چاہیے, اور اسی طرح وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جیسا میں نے ایک مذاکرے میں کل لکھا, کراچی میں شافعی کہاں, حنبلی کہاں, مالکی کہاں, جو ہیں ان کے امام تو نہیں, کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ سارے حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ان پر ہمارا اعتراض, اعتراض ان پر جو اپنی عقل کی تبلیغ کرتے. دیجیے صاحب, اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. اب آئیے, اللہ تھا ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی جو اندلس کے قاضی القضاۃ, آپ جانتے ہیں اندلس یہ اس پہ جو مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے 700-800 سال حکومت کرنے کے بعد یہ اس پہ نہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا. میں ہر سال وہاں جاتا ہوں, کتنی اذیت ناک بات. آج کسی بزرگ کا مزار مقبرہ کوئی بات نہیں, سب ملیا بیٹھ کر دیا. آپ ڈھونڈتے رہیے بڑے بڑے مشاعر, بڑے بڑے ایسے گزرے. علامہ محی الدین ابن عالم رحمت اللہ تعالی جب آپ کرناتا کی طرف جائیں تو راستے میں قصبہ ملتا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں پیدا ہوئے تھے ابن عالم رحمت اللہ علیہ. اور اعلیٰ تعلیم کے لیے غرناطہ سے آگے شہر شبیل ہے, وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہے. علماء تو وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے. علامہ قاضی عیاض اپنے وصال سے پہلے وہ دمشق چلے گئے, وہاں ان کا وصال ہوا اور آج بھی ان کا مزار وہاں موجود, مگر پورے اسپین میں آپ کو کسی کا مزار نہیں ملے گا. اور آپ جانتے ہیں مسجد قرطبہ, وہاں اگر آپ جائیں تو چاروں طرف انہوں نے اپنے بت فٹ کر دیے, اس کو مکمل ایسا گرجا ڈیزائن کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شروع سے گرجا ہی رہا ہوگا. سمجھے آپ اذیت دیکھی, اس کے محراب پر آیت الکرسی لکھی ہوئی, سورہ حشر کی آخری آیتیں لکھی ہوئی, ممبر بنا ہوا اور سامنے لوہے کی باڑ لگا دی کہ کوئی آدمی آگے نہیں جائے گا تاکہ مسلمان دیکھ کر اس کو ذہنی ٹینشن ہو کہ کسی زمانے یہ مسجد ہماری تھی اور آج یہ گرجا بنی, اور ہمارے سامنے عیسائی وہاں جناب اپنی عبادت کر رہے ہیں. ہم جب وہاں پہنچے سب سے پہلے پولیس نے ہمیں گر کر کہا یہ ٹوپی اتاری, یہ مسجد نہیں. ہم نے کہا یہ تو ہمارا ڈریس ہے, ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ اس کو ڈریس نہیں سمجھتے ہوں گے اسی لیے ننگے سر بےٹا لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ تو ڈریس ہے ہمارا بھائی, اس کو ہم کیسے اتاریں؟ کہیں گے اچھا میں جوتے پہن کر کے جائیں, یہ مسجد نہیں. یعنی دیکھیے ذہنی ٹینشن بیس, جوتے پہن کر جائیں اس لیے کہ یہ آپ کی مسجد نہیں. جوتے 18 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے تو جوتے تو اتاریں گے. یہ ہم نے کہنے اچھا ٹھیک ہے پھر خبردار عبادت مت کیجیے, کبھی نماز وغیرہ مت پڑھیے گا, ہاں والا نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ مسجد جس کے دورانیہ 100 سال کا, آج مسلمان وہاں جب جاتا 11 یورو اس کا ٹکٹ لیتے اور وہاں کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ کتنی صحیح ہے اس کے تعظیم اللہ ابو الفضل قاضی ہے ضمن میں نے کہا, انہیں کی کتاب ہے حضور کی سیرت پر جو اولین کتابوں میں سے ہے کتاب الشفا. حضرت قاضی عیاض نے ساری حدیث جمع کی, پھر اس کے بعد پھر شرح دی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علامہ کیا نام ہے شہاب الدین, ان کی خفا دی ان کی شرح دیکھی. ملا علی قاری نے بہت کچھ لکھا, سب کی تلخیص یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھے, صحابہ کرام آ گئے. راوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے نیت کی اللہ اکبر کی نیت کی تو ہم نے دیکھا اچانک جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا. کیوں رکھا ہوا, کیسے رکھا ہوا؟ حضور علیہ السلام و سلام نماز کے لیے کھڑے, رب کریم نے جبریل امی کو بھیجا اور جبریل امی نے زمین کو سمیٹ کر اور نجاشی کے جنازے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. اب ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ نہ جنازہ غائبہ نہ کرتی, یہ تو حضور کا معجزہ تھا کہ زمین جناب سکیڑ کر سمیٹ کر اور حضور کے بارگاہ میں نجاشی کو پیش کر دیا گیا. یہ تو ٹھیک ہے, یہ معاملہ ہوا. اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا. حضور علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی, اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ اپنے شہر دفنایا گیا اور یہاں حضور نے نماز جنازہ پڑھی تو لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن تک اس کی قبر سے نور کی کرنیں نکلا کرتی, نور کی ڈبے نکلا کرتی تھی جس کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام و سلام نے پڑھائی. آپ نے دیکھا کہ زندہ کوئی کام کرے تو مردے کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب ایک فائدہ اور سنیے آپ, کیا ہے؟ جس کا انتقال ہو تو اس کی میت دو حال سے خالی نہیں ہوتی, یا تو ہوگا وہ نیک یا ہوگا وہ بد. اگر کسی گناہگار کی نماز جنازہ نیکوں کار پڑھے, اچھے لوگ نیک لوگ اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز جنازہ سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں کہ 40 مومن جہاں جمع ہو جائے اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, سب اللہ کا ولی اس میں شامل ہو اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو وہ آدمی اگر جو گناہگار اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اچھا آدمی اگر نیکوں کا ہو تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, تفصیل فتاوی رضویہ میں ملاحظہ فرمائی, ہم اس کی تلقین بیان کرتے. اگر میت نیک اور نماز جنازہ پڑھنے والے ہمارے جیسے گناہگار تو نماز جنازہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نماز جنازہ میں شریک ہیں ان بزرگ کے طفیل سارے نمازیوں کی مغفرت ہو جاتا ہے. جو نماز جنازہ میں شریک ہوں ان سب کی ابھیدان گرامی مغفرت ہو جاتی. تو آپ نے دیکھا کہ زندہ اگر کوئی کام کریں تو میت کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب آئیے حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا, اس کو امام بھائی کے لیے نقل کیا, امام حاکم نے نقل کیا, اور دیگر محدثین نے نقل کیا اس حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے، وہ بھی حضور سے بڑی محبت، ان کا فاطمہ بنت اسد نام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجد. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دی، فرمایا ٹھہر جا. رکنے کے بعد حضور نے آج اتنا کرم فرمایا کہ شاید ہی کسی کے ساتھ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اپنے وسیلے سے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد قبر سے باہر آ گئے. فرمایا اب فاطمہ کو قبر میں رکھ دو، اور اب ان کی قبر کو میں نے لیٹ کر بابرکت بنا دیا ہے، لہذا یہ قبر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی قبر، کیونکہ میں نے لیٹ کر اس قبر کو بابرکت بنا دیا. کہیں سے پھر آواز آتی ہے، مولانا ایک وہ بھی تو منظر ہے، جب حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کو قبر میں رکھا جا رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے قبر کو مخاطب کر کے کہا اے قبر، معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کسے چھوڑنے آئے ہیں؟ یہ والدہ ماجدہ حسنہ کریمہ، یہ زوجائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ صاحبزادی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو روایت میں ہے، بہت بڑھ چڑھ کے لوگ بیان کرتے کہ قبر سے آواز آئی، یا آواز آئی قبر جو وہ حسب اور نصب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو وہی نجات پائے گا کہ جس کے اعمال درست ہوں. لوگ اس مقابلے میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، چلیے صاحب یہ ہماری ہدایت کے لیے تھا، اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان تھا کہ کوئی شخص عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، میں تو فلاں شیخ کا صاحب لانا مجھے کیا پریشانی ہے، یہ فلسفہ غلط ہے، اس کا حضور نے رد فرمایا. اب آئیے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بیٹی ہونا انہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتا، بے شمار حدیثیں عزیز نے کنز العمال کی ایک روایت پیش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے، ان کا چہرہ پیلاہٹ مائل، حضور سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن گزر گئے کہ میرے منہ میں کوئی لقمہ نہیں ہے. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی میں اللہ کا نبی اور میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور اس کے بعد فرمایا بیٹی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تو جنتی نوجوان عورتوں کا سردار بنا دیا، بتائیے کس کا قول ہے، یہ قول آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ حضور فرماتے تمہیں تو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا. اور ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ پیدا ہوئی تو حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا رب کریم فرما کر ان کا نام فاطمہ رکھنا، فاطمہ کے معنی جنتی عورت کے. ان حدیثوں پہ کیوں آپ کی نظر نہیں پڑی؟ وہاں نظر پہنچی آپ کی، پھر اس کے بعد آپ کی نظر پہنچی عبداللہ بن عبید کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ اس کی پڑھائی، اور اپنا کرتا بھی دیا، اپنا کرتا دیا کہ اس کو پہنایا گیا، اور پھر نماز جنازہ اس کی پڑھائی. حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق بلکہ رئیس المنافق، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. حضور نے کیوں پڑھائی؟ اس وقت تک ان کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی دلیل نہیں، حضور نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا بھی دیا، جنازہ پڑھانے کے بعد آیت نازل، بلا فصل اللہ دی، اب آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، بلا تبو بلا قبر، بلکہ آپ کسی منافق کی قبر پر بھی نہیں جائیں. ذرا غور کیجیے، اس قرآن مجید میں نماز جنازہ کے سود میں آئے بھی ہی. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی قرآن میں آیت نہیں، کسی بھی موت جس مفسر کوئی آیت نہیں. نماز جنازہ مسلمان کی پڑھانے کی پڑھنے کی آیت یہی، اسی سے نماز جنازہ ثابت. کیا بلا تو سلی اعلیٰ، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کا مطلب ہوا کہ مومن کی پڑھائیں گے، ثابت ہوا نا، منافق کی نہیں پڑھائیں گے مومن کی پڑھائیں گے. اب دوسرا مسئلہ بالکل اسی طرح سے مولانا نے فرمایا، اسی وزن پہ آپ اس کو دیکھ، جب نماز جنازہ کی کوئی آیت نہیں اور اسی آئے سے نماز جنازہ ثابت ہے کہ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو مومن کی پڑھائی جائے گی، آگے کیا آ رہا، بلا تقو والا قبر، آپ منافق کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے، معلوم ہوا کہ مومن کی قبر پر جائیں گے. پہلی والی آئے اس کی مامی نمت ہے والا تاپو والا تھا بھائی، آپ کسی کی قبر پر نہیں جائیں گے منافق کی، معلوم ہوا کہ منافق کی قبر پر نہیں جائیں گے مومن کی قبر پر جائیں گے. آج تو جناب لوگ قبرستان جانے کو بھی اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یعنی قبرستان جانا اور وہاں کھڑا ہونا یا وہاں دعا کرنا یہ سب کا سب جناب ممنوع ہے. اللہ اکبر، وقت ہوا تو بعد نماز کریں گے. تو اب بتائیے، کہا یہ بتائیے کہ حضور کی نماز جنازہ نے منافق کو کیا فائدہ پہنچایا؟ باقی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اچھا حضور نے کرتا دیا، اس نے منافق کو کیا فائدہ پہنچا؟ باقی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. آپ ہماری نظر سے دیکھیں کیوں فائدہ نہیں پہنچا. رب کریم زمان حال یہ کہی کہ میرے حبیب جو تیرا مخالف ہوگا اگرچہ تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا، اگرچہ تو اس کو اپنا کرتا بھی دے، مگر تیرا مخالف ہے تو اس کے باوجود میں اس کی بخشی اس لیے نہیں کروں گا جو تیرا مخالف. ہاں وہ تیرا مخالف ہے اس لیے تیرا کرتا بھی کام نہیں آئے گا. میرے حبیب وہ تیرا مخالف ہے تو تیری نماز جنازہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے. اس لیے تمام چیزوں کے لیے منفیت کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن آپ اگر ڈیٹیل میں جائے تفصیل میں اور شرح حدیث تو وہ دریا بہا دیتے. فرمایا ایک اس کا پرانا کوئی احسان تھا، ایک کو حضور نے بہت کاروں سے کرتا دے کر بہت کار، اور حضور اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر عبداللہ بن ابئی کی جماعت کے 200 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ میری اور آپ کی نگاہ تو نہیں دیکھ رہی، یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے کرتا دے دیا تو یہ تو مرا بے ایمان، مگر اس کی جماعت کے 200 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا. اب بتائیے حضور کی نماز جنازہ اور کرتے کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اب سنیے صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو رکھ دیا جائے قبر میں، میں نے اس خبر کو بابرکت بنا دیا ہے، اور اس لیے اب فاطمہ بنت اسد کو اس کی خبر جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. بتائیے زندے سے فائدہ ہوا یا نہیں؟ اچھا میت اگر نیک ہو تو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں؟ اب آئیے صحت سے تاکہ مشہور حدیث شریف دیکھیے. اب گناہگار سے گناہگار کیوں نہ، لیکن قبر کے اوپر کوئی نیکی کرے کوئی کام کرے اسے نواب ہوتا. سیاستا میں حدیث بخاری شریف میں مسلم میں ترمذی میں پورے سیاستا کی کتابیں موجود ہیں، خواتین بھی یہاں موجود ہیں تو وہ بھی اسے کان لگا کر سنیں. ہم سب کے لیے اس میں بڑی نصیحت، حضور علیہ السلام و سلام دو قبروں کے قریب سے گزرے، غور فرمایا، کھجور کی ٹہنی بھی اس کے دو حصے کیے، آدھی ٹہنی اس قبر پہ رکھ دی، آدھی ٹہنی اس قبر پہ نصب کر دی، اور نصب کرنے کے بعد حضور چلے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا، کوئی لفظ کیوں نہیں کہتا، حکمت کیا ذرا فرمائی. فرما میں نے دیکھا ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا، تو ان پہ عذاب قبر ہو رہا، اور سنیے نگاہ پاک کے مصطفیٰ لوح محفوظ میں دیکھ رہے کس وجہ سے ہو رہا. فرما کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک اس نے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور ایک اس میں چغل خور تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب قبر ہوگا. مجھے بتائیے یہ دونوں بیماری ہم میں موجود ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ اس امریکہ اور جناب یہاں پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں، ارے یہاں تو جناب لوگوں کو ماڈرن اسلام چاہیے. بقول اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. ہم تو دنیا گھومتے تو پتہ لگا کہ لوگوں نے نائلون کے موزے پہ مسا کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ترقی کی تو پتہ لگا کہ جوتے پر بھی مسا کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ دین آسان ہونا چاہیے، کیا سمجھے آپ؟ دین جو ہے وہ سہل ہونا چاہیے. کیا آپ یہ جو مسلمان ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں؟ چمڑے موزے پر مسا اسی وقت ہوگا کہ موزہ ہو چمڑے پر اور وضو کے بعد فوراً اسے پہن لیا جائے. اب اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو 24 گھنٹے تک وہ موزے پر ویلڈ ہے یا مسا کر سکتے ہیں 24 گھنٹے تک وضو ٹوٹنے کے بعد. اور اگر آپ اگر مسافر ہیں تو یہ مدت جو ہے 24 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے ہو جائے، 72 گھنٹے تک آپ موزے پہ مسا کر سکتے. مگر لوگوں نے کیا ہوا، سبحان اللہ، موزوں پہ مسا تو کیا سمجھا کہ جوتے بھی مسا ہو رہا، وہ نہیں موزوں میں مسا ہو رہا، نائلون کے موزے مسا ہو رہا. ڈاکٹر نے مریض کو کہا تھا جب لے کے آئے کہ یہ دوا ہے، مریض کو ہلا کر کے دوا پلانا. وہ کیا سمجھے، جب دوا پلانے لگے تو مریض کو ہلا ہے، اس کے بعد دوا پلا. سبحان اللہ، یہ سمجھے آپ ہے اس کا معنی کہ مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی جائے. تو آپ موزوں پر مسا کر یہ سمجھے کہ ہر چیز پر مسا کر لیا جائے یہ بالکل عام ہو گیا. محترم حضرات, پیشاب کی چھینکوں سے بچنا, کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا تو عام رواج. کیا پیشاب کی چھینکوں سے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتا. خصوصاً مسلمان, عذاب قبر اس میں زیادہ ہوگا. ایک چغل کو کوئی گھر ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی ادارہ ہے جہاں چغلی نہیں کھائی جاتی ہوگی, اور بڑی معذرت کے ساتھ مہمان سمجھ کے معاف کر بھی دے گا. یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں. آپ کے یہاں پر ماحول نہیں ہے. ہندوستان پاکستان میں چار عورتیں جب سب جوڑ کر بیٹھ جائیں, ارے صاحب ایسا لگے جیسے بی بی سی کا سیر بھی لگا ہوا. اس محلے کی خبر, اس محلے کی خبر, اس کا معاملہ, اس کا معاملہ. ایک جناب ہنگامہ محشر ہوتا ہے آپس میں, ایک دوسرے کی برائی, ایک دوسرے کے معاملہ, ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرنے میں ایسی لگی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہیں مناظرہ ہوا, جھوٹ بولنے کا ایوارڈ رکھا گیا. جو جھوٹ بولے گا اس کو ایوارڈ ملے گا. بڑے بڑے مکار جھوٹے آئے, کسی کو ایوارڈ نہیں ملا. ایک سادہ سا آدمی آیا, کہنے میرا جھوٹ بھی سن لو. میں کہا بھائی کیا جھوٹ ہے تمہارا؟ کہنے میرا جھوٹ یہ کہ کچھ عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ خاموش تھیں. کہا اس کو ایوارڈ لو. اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہی نہیں کہ چند عورتیں بیٹھے اور خاموش بیٹھے. میرا میں بھی خاموش نہیں بیٹھتی, گیارہویں میں بھی خاموش نہیں بیٹھتی, اور سارے گھروں کی خبر لیتی رہتی, اور چغلی مردوں سے زیادہ. ان میں یاد رکھیے, چغلی خور کی سزا بہت زیادہ ہے. پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچنا, طہارت نہ رکھنا, اور چغلی کھانا. اب آئیے اس سے جو ہم نے کچھ سمجھے نقطے وہ سنیے. کیا ایمان تازہ ہو جائے. خود علیہ السلام و سلام ہے دنیا میں, میت عالم برزخ ہے, سینکڑوں ٹن مٹی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا ان پہ عذاب ہو رہا؟ حالانکہ عذاب ہو رہا ہے عالم برزخ میں, اور عالم برزخ میں عذاب ہو تو عالم دنیا والا آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ حضور علیہ السلام کے چشمان کرم ہے کہ وہ زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام مہدی سن ایک شعر میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر, اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملا وہ تو مجھے تمہیں کوئی شعر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے. قبر میں دیکھ لیا اور فرمایا کاہے کی وجہ سے ہو رہا؟ کیا قبر پر لکھا ہوا تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا؟ کیا یہ لکھا ہوا تھا یہ چبل خور تھا؟ اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کس گناہ کی وجہ سے ہوا, وہ بھی دیکھ لیا, اور یہ بھی حضور نے جان لیا کہ کس وجہ سے تخفیف عذاب ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا, کہنی لی آدھی اس قبر پہ رکھ دی, آدھی اس قبر پر نصب کر دی. فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کی حمد و ثنا کریں گی تو میت سے عذاب تر میں تخفیف ہو جائے گی. ایک تو ہمارا مضمون جو چل رہا ہے کہ زندہ کوئی عمل کرے تو میت کو فائدہ ہوا, ہوا فائدہ یا نہیں, ایک بات. دوسری بات سنیے کیا ہے, ہمیں پیغام یہ دیا اس حدیث میں کہ میرے غلاموں جیسے میں قبر کے اوپر رہ کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں تو قبر میں رہ کر اوپر والے کو بھی دیکھ سکتا ہوں. بھائی قبر کے اوپر رہ کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں تو قبر میں رہ کر اوپر والے کو بھی دیکھ سکتا ہوں. ایک بات, شاہ عبداللہ محدود دیوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی قبر کو رحمت ودوان سے بڑھ گئی. اشرف النما فی شر مشکا, مشکا میں یہ حدیث آئی. اس حدیث کو لکھنے کے بعد انہوں نے مسئلہ لکھا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں میں جو قبر پر پھول چلانے کا رواج ہے اس کی اصل یہ حدیث ہے. پھول چڑھانے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, پھول چڑھا رہے ہیں مزار پر, مزار کی پوجا کر رہے ہیں پھول چڑھا. تو مزار پر پھول چڑھانے کی اصل جو ہے وہ یہ حدیث ہے. اب میں کہتا ہوں آپ کو تقریر کارڈ بھی ہو رہی ہے. جن اخبار کے ایک مفتی تھے یوسف لدھیانوی صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ لکھ دیا کہ پھول چڑھانا قبر پر جو ہے وہ خلاف سنت ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے ایک مختصر سا جواب دے دیا, اور علامہ ایک دو حوالے ہمارے گویا علامہ عبد الغنی ناویل سی رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے حوالے دے کر ہم نے کہا کہ صرف پتہ لگ گیا کہ پھول چڑھانا جو ہے وہ جائز. اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا مضمون جو اخبار میں لکھ کر ہماری ایسی تیسی کر دی. ان لوگوں کا نو بھائی شاہ صاحب کو اس نے چھٹی کر دی بالکل. یہ وہ ان کا ایک رسالہ چھپا جس کا نام صراط مستقیم ہے. نام تو صراط مستقیم, اندر کو جاؤ گی. اس نے کیا کیا, اپنا مقالہ چھاپا, ہمارا جواب چھاپا, اس کے بعد اس کا جواب چھاپ دیا. جب ہم نے تفصیل سے جواب لکھا تو اس زمانے میں آرمی کی حکومت تھی, تو آرمی والے اس کو سینسر کر دیا کرتے تھے. جتنے بھی اخبار والوں کی جگہ پہلے آرمی کے پاس جاتی, تو وہاں جا کر کے ہمارے مضمون کو سینسر کروا دیا. دوسرے دن لوگ جمعے کا دن چھپتا, وہ اخبار میں مسئلہ چھپا نہیں. لوگ سمجھے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دی. بڑی پک و دو کے بعد وہ مضمون چھپا. اس کے مندرجات آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک مسئلہ تو یہ اٹھایا اور کیا آپ اتنے بڑے مفتی بنتے کہ جناب قبر پر پھول ڈالنا جو ہے ایک تو یہ کہ وہ سنت کے خلاف ہے سنت ایک بات. پھر بڑا عجیب نقطہ انہوں نے نکالا, انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو تم نے بخاری کا حوالہ دیا انہوں علیہ السلام نے فاسق اور فاجر جو گناہ گار وہ ان گناہ گاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور تم بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو, کیا دلیل ہے صاحب؟ یعنی حضور نے تو گناہ گاروں کے قبر پہ ساری ٹہنی رکھی اور تم دادا صاحب کے مزار پہ پھول چڑھا اور تم تو غوث پاک کے مزار پھول چڑھا. جو کام حضور نے گناہ گاروں کے لیے کیا تو تم وہ کام نیکو کاروں کے لیے کر رہے. ارے آپ مسئلہ سمجھے ہی نہیں, اللہ اکبر. ہم غوث اعظم کی گیارہویں کرتے تو ہماری گیارہویں سن کی مغفرت نہیں ہوگی, ہماری مغفرت ہوگی. ہم ان کو سال ثواب کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں, ہمیں فائدہ ہوگا اور ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. ہم تو گناہگار ہیں, ہم پہ تو ضرورت ہے, لیکن جسے سال ثواب کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے لیے سال ثواب کرنا ان کے درجات کو بلند کرنے کی عزیزان گرامی علامت ہے. پھر ہم نے جواب میں ان کو حدیث بتائی, بخاری شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر تر شاخ رکھنا, کھجور کی شاخ رکھنا. تو صحابی نے کیوں وصیت کی؟ پھر اس کے بعد آئیے ذرا سا کیا کہنا چاہیے, غلطی ہے اسے ذرا برداشت کر لی. پھر ہم نے سارے اخباروں کے تراشے دیکھی, یوسف بن نوری صاحب جب مرے تو ان پہ جناب پھول چڑھے, مفتی محمود مرے کراچی میں تو بھائی من پھول ان پر چڑھنے, جنازہ بن نوری ٹاؤن میں رکھا ہوا تھا. مفتی محمود جب مرے تو ضیاء الحق صاحب کی اسپیشل تیار لے کر گئے اور ان کے جناب قبر پر پھول کی چادر انہوں نے چڑھا. ہمارے کراچی کے پوتے تھے ان کا نام تھا جناب چاند دیکھنے کے امام تھے, جی پبلین کے امام تھے اور خاص حکومت کو سلام تھے, نام ان کا احتشام. وہ مرے بینگلور, بینگلور میں جب مرے ان کا جنازہ جب آیا ان کے تابوت پر جب اخبار کا تراشا موجود ہے, جب تیاری سے ان کا تابوت بھر رہا تھا اس پہ بھی پھول کی چادر. ان کے بیٹوں نے جنازے کو دفنانے کے بعد جب دعا کی ان کی قبر پر, ان کی قبر پر بھی پھول کی چادر چڑھی. سبحان اللہ, آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتی. یہ تو سارا اس لیے انہوں نے اس کو چھپنے نہیں دیا, لیکن سارے سلوک الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس یہ حدیث اثر ہے, بزرگان دین یا اپنے مرحومین کے قبر پر کوئی کیا نام ہے ہریالی یا گلاب کے پھول یا کوئی پھول یا پھول کی چادر چڑھانے کا اثر جو ہے یہ حدیث ہے. اس حدیث کو دیکھ کر علامہ ابن عابدین شامی رحمتہ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جب آپ قبرستان جائیں تو قبرستان سے ہریالی کو نہ اکھڑایا, کسی درخت کو نہ اکھڑا جائے. یہ ہریالی اگر کسی کی قبر پر ہے اس کو اس لیے نہ نکالا جائے کہ وہ میت کے لیے راحت اور تسکین کا باعث ہے. اب مجھے بات صرف اتنی کر دی تھی, حضور نے قبر پر پھول کی کھجور کی ٹہنی رکھی اور ان سے جناب عذاب قبر میں تخفیف ہو گئی تو زندے سے میت کو فائدہ ہوا. اب آئیے آخری کی طرف چلتے ہیں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ایک لاکھ حدیثوں کے حافظ بلکہ خاتم الحفاظ, حدیث کا حافظہ امام جلال الدین سیوطی پر ختم ہو گیا, ان کے بعد کوئی ایسا حافظ حدیث ہی نہیں. اور حافظ حدیث ہمارے یہاں علماء کے اصطلاح اسے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ ان کو یا امام سیوطی کو کون سی صحیح ہے, کون سی صحیح ہے, کون سی حسن ہے, راوی کون کون اسماء و رجال پر مکمل علم. یہ معمولی بات نہیں. امام سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور پہ شرح اعلی موتا والقبور سے پوری سند کے ساتھ نقل کیا, میں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, اور اس کے بعد یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک جگہ کسی نیک پارسا صالحہ نیک عورت کا انتقال ہو, اس کے انتقال میں جہاں اور لوگ محلے والے تھے تو ایک کفن چور بھی اس کے جنازے میں چلا. کفن چور جب جنازے میں گیا اس نے قائدی جنازہ پڑھا, معمول کے مطابق قبرستان جائے تکفین میں شریک ہو اور تکفین کے بعد میں کوئی نشانی گانٹ لے کہ یہاں دفن کیا گیا, رات میں آ کر کے کفن چڑھا. یہ سب اس نے پروگرام بنا لیا, کندھا بھی دیا میت کو اور اس کے بعد گیا تکفین میں بھی شریک ہوا اور گھر چلا گیا. اور اس کے بعد میں رات آدھی گزرنے کے بعد آیا. آپ جانتے ہیں جو آدمی کفن چڑھائے تو اس میں رحم و کرم کا کیا جذبہ ہو. اللہ اکبر, اس نے قبر کے پتھر نکالے اینٹ اور سہانے کی طرف سے میت کا کفن پکڑا, اور کفن پکڑنے کے بعد پوری قوت جب کفن کو کھینچنے لگا تو اس مرحومہ نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کر کہا بہت ہی افسوس کی بات ہے, جنتی ہو کر جنتی کا کفن چھوڑانا. ارے اس کے تو چھٹے چھوڑ گئے اور 14 قبر روشن کہ ارے محترمہ میں کب سے جنتی ہو گیا, میں تو کفن چور تھا, میں جنتی کیسے ہوا؟ اس محترمہ نے کہا مرحومہ نے کہ میری نماز جنازہ میں جتنے لوگ شریک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی. جو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا اللہ تعالیٰ نے تیری بھی مغفرت کر دی. تو بزرگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کا فائدہ یہ عزیزان گرامی کہ آدمی کی اپنی مغفرت ہو جاتی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیے معمول کیا ہے, پریکٹس کیا ہے, کسی گناہگار کا انتقال لوگ کم ہوتے, کسی نیکوں کار کا انتقال ہو تو لاکھوں کا مجمع ہوتا. کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ان کی نماز جنازہ شرکت اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ اگر میں پڑھوں دور دراز سے لوگ آتے جانے کہاں کہاں سے اگر وقت انہیں ملے, اس لیے وہ جانتے ہیں ان کی نماز جنازہ اگر میں نے شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. اب آپ نے مضمون سمجھ لیا کہ زندہ کوئی کام کرے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ میت وہ کوئی بزرگ ہوں یا کوئی ہوں تو وہ جو نماز جنازہ پڑھے ان کو فائدہ ہوتا ہے, یا جو اوپر زندہ لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ. اور اس کی حدیثیں کئی ہمارے یہاں سے حاصل کامیں ہر جگہ آپ کو ملے گی. مثلا کسی نے کہا بولو میری اماں کا انتقال ہو گیا, کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ قبول ہو جائے اور میں حج کر لوں قبول ہو جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں فقہ میں ایک پورا چیپٹر ہے حج بدل کا. بھائی حج بدل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حج بدل کا کیا مطلب ہوا؟ کسی نے کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا, انہیں وصیت بھی نہیں حج نہیں کیا, میں اگر حج کر لوں تو ہاں ٹھیک ہے چلو ان کی طرف سے ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ, کہا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میں ان کے لیے مثال سوال کیا کروں؟ فرمایا کنواں کھودوا. جب کنواں کھودوایا, کنواں کھودوانے کے بعد اس پر ایک کتبہ لگ گیا کہ یہ حضرت سعد کی اماں کی مثال سوال کے لیے ہے. اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ کوئی کام کرے تو میت کو فائدہ ہوتا, اور میت اگر نیک ہو یہ ہماری سعادت مندی. آج ہم حضور غوث پاک عرس منا, خواجہ غریب نواز عرس منا, داتا گنبت علی حجری عرس منا, دیگر بزرگ گاندھی کے آرام جو منا رہے یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, ان کے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے. ہمارا نام ان کے غلاموں میں آ جائے. اور ہم نے کہا سرکار غوث پاک فرماتے جو میرے دامن سے وابستہ بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ہم تو یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں حضور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگان دین سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہندو پاک میں اتنی کثرت سے گیارہویں کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہندوستان پاک اس مہینے کا نام ہی گیارہویں شریف کا مہینہ, پورے مہینے کو گیارہویں شریف کا مہینہ کرتے ہیں. اور کن کے لوگوں نے کیا, شاہ ولی اللہ محمدی دیوی, ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب, شاہ عبدالحق محمدی دیوی, شاہ عبدالحق محمدی دیوی ماسب اللہ منہ سننا پڑی, اخبار الاخیار کو پڑھی, وہ بھی خود گیارہویں کیا کرتے تھے. غوث اعظم کے پکے غلام, بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کی, جا کے نہیں یعنی دلی سے میں نے فریاد کی حضور آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. تو ایک مرتبہ مجھے بشارت ملی کہ ہم نے تمہیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیا. اتنا بڑا محدود جس کا انتقال 1052 ہجری میں ہوا, 300 سال سے پرانے بزرگ شیخ محقق اور بے شمار بزرگان دین اس حال سوال کرتے آئے, گیارہویں شریف کرتے آئے. سو وہی عزیزان محترم برکتیں اور وہی سمراٹ آج ہم لوٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے فیض سے اور ان کے کرم سے ہم سب کو متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.